أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
سورة النور کی یہ آیت نمبر 32, 37 اور 34 تین اہم آیات ہیں. آیت نمبر 32, 37 اور 34 ان تین آیات میں آٹھ نئے اہم مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق اسی اخلاقیات کے شعبے سے ہے. ہم نے بتایا کہ سورۃ النور یہ ہر آیت اور ہر آیات کا مجموعہ اخلاقیات کے بارے میں ایسے الہی قوانین عوام کو بتاتا ہے جن پر عمل درآمد کرنے سے مسلم معاشرے کے اندر ہر گھر ہر خاندان میں اخلاقیات کا دور دورہ ہوگا اور یہ جو بد اخلاقی بدکاری اور جرائم اور گناہ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے شروع آیت سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان اہم مسائل کو صحیح طریقے پہ آپ سمجھیں, ان مسائل کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سمجھیں. اور ہر مسلمان مرد اور عورت اس مجموعے کو, ان آیات کو, پورے قرآن کا یہ معاملہ ہے, یہ تلاوت جب ہم کریں سمجھ کے اس نیت سے کہ یہ میرے لیے ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. تو ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. معاشرے میں وہ لوگ, وہ نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا وہ جو شادی کے بعد کسی وجہ سے ان کی حالت بدل گئی,
نہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ بیوہ ہو گئی, یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ بغیر بیوی کے ہیں, یا وہ نوجوان جن کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی مرد ہو یا عورت. تو فرمایا کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اور نکاح کرو, نکاح کر دو, الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اپنے لوگوں میں سے ان کا جو بے نکاح ہو. ایام یہ جمع ہے ایم کی, ایم ایم کہتے ہیں ہر اس مرد اور عورت کو جو شادی شدہ نہ ہو, اس میں دونوں شامل ہیں, وہ بھی شامل جس کی ابھی شادی ہوئی نہیں, اور وہ بھی شامل کہ جس کی شادی کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, دونوں اس میں شامل ہیں. تو اگر تمہارے خاندان گھر میں, معاشرے میں, محلے اور علاقے میں ایسے لوگ ہیں تو تم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ سب مل کر ان کے لیے شادی کا انتظام کرو. تم سب مل کر اپنے معاشرے میں اس قسم کے لوگوں کے لیے شادی کا انتظام کرو جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے وہ شادی کر نہیں پاتے. تو ایاما منکم, یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, والصالحین من عبادکم و امائکم, تمہارے غلاموں میں اور نوکروں اور ملازموں میں مرد ہو یا عورت, عبادکم و امائکم, غلام اور لونڈیاں, ان میں اما اما کی جمع اور عباد عبد کی جمع, وہ دیندار پاک دامن رہنے والے. صالحین سے مراد یہ ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہو, جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں, عفت والی زندگی بغیر شادی کے بھی گزار رہے ہیں اور اسی عفت کے لیے وہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں, اس قسم کے لوگ اگر ہیں تو ان کی شادی کا انتظام کرو. ان یکونوا فقراء, اگر یہ فقیر ہیں, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالی ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا علم والا ہے. ولیستعفف الذین, اور وہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں, اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. الذین, وہ لوگ, لا یجدون نکاحا, جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب, اور وہ لوگ کہ جو اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں, کتاب یہ مکاتبہ, یہ فقہی اصطلاح ہے مکاتبہ, مکاتبہ کے معنی ہے کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک سے یہ معاہدہ کریں کہ اگر ہم آپ کو اتنے عرصے میں اتنے پیسے دے دیں تو آپ ہمیں آزاد کر دیں گے, اس کو مکاتبہ کہتے ہیں. مما ملکت ایمانکم, جو تمہارے غلام یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں, فکاتبوہم, تم ان کے ساتھ مکاتبت کرو, یعنی ان کی اس بات کو مان لو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم ان کے ہاں خیر پاتے ہو, اگر تم ان کے ہاں خیر پاتے ہو, یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ سچے ہیں. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے ان کو بھی دو, ان کی مدد کرو, تمہیں اللہ نے دیا تم ان کو دو. اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, تو وانکحوا الایاما منکم, آیت نمبر 32 میں پہلا مسئلہ اور پہلی چیز جو بیان ہوئی وہ یہ ہے, وانکحوا الایاما منکم, اپنے معاشرے میں, خاندان میں, محلے میں, پڑوس میں, اپنے احباب جاننے والوں میں, جتنے لوگ بھی بغیر شادی کے ہیں, اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شادی کرنی چاہیے, ان کے لیے شادی کا انتظام کرو, یہ پہلا مسئلہ. اور دوسرا, والصالحین من عبادکم و امائکم, اور تیسرا, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم, اور چوتھا مسئلہ, ولیستعفف, جب تک شادی نہیں ہوئی انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں, گناہوں سے دور رہیں. اور پانچواں مسئلہ, والذین یبتغون الکتاب, وہ لوگ جو آزادی چاہتے ہیں پیسے یا کسی چیز کے عوض. اور چھٹا مسئلہ, وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, تم ان کی مالی مدد کرو. اور ساتواں مسئلہ یہ ہے, ولا تکرہوا فتیاتکم, اور اپنی لونڈیوں کو اس بات پہ مجبور نہ کرو, علی البغاء, کہ وہ بدکاری کریں, ان اردنا تحصنا اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم دنیاوی فائدہ حاصل کر سکو, دنیاوی فائدے اور پیسہ کمانے کے لیے تم ان کو گناہوں پہ مجبور کرنا چاہتے ہو, یہ جائز نہیں ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ آٹھویں بات یہ, وَمَن يُكْرِهُنَّ جو ان کو مجبور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے, ان کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی, ان کو تو مجبور کیا جا رہا ہے, لیکن جو مجبور کر رہا ہے گناہ پر ان کی پکڑ ہوگی. اور آخری بات یہ فرمائی آیت نمبر 34 میں کہ یہ جو آیات ہم نے نازل کی ہیں یہ بڑی صاف اور واضح ہیں, ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی شبہ والی بات نہیں ہے, کوئی مبہم بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ دیکھو صحیح طریقے پہ سمجھ لو, سن لو, پڑھ لو, غور کرو. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ دوسری چیز, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کی مثالیں بھی بیان کر دیں. وَمَوْعِظَةً وعد و نصیحت کے لیے للمتقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ اہم مسائل ان آیات میں بیان کیے گئے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. سورة النور کی ان تین آیات کا یہ مجموعہ جو سب سے پہلی چیز جس طرف ہماری توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے معاشرے میں بدکاری کو روکنے کے لیے جن اسباب کو اختیار کریں ان اسباب میں سب سے اہم سبب یہ ہے کہ وہ لوگ مرد ہوں یا عورت جن کی شادی نہیں ہوئی یا شادی کے بعد بیوہ ہو گئی یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کے لیے شادی کا انتظام کیا جائے. وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا, وہ لوگ جن کو اللہ نے اثر اور رسوخ دیا, وہ لوگ کے جو خاندانوں یا قبیلوں کے بڑے, فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ, یہ جو قبیلوں اور خاندانوں کے بڑے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ لوگ جو اثر رسوخ رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ جو حکومت میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ جن کو اللہ نے مال دیا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مردوں اور عورتوں میں ان مسلمانوں کو تلاش کریں جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور جو کسی وجہ سے ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو سکی, فوراً ان کی شادی کا انتظام کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے میں بدکاری اور حرام کاری اور فساد عام ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, یہ انتظام کرو. اور اگر کوئی مشکل ہے وہ مشکل اللہ تعالی دور کر دے گا, اور فرمایا کہ اس کے کئی حل ہیں. ایک حل یہ ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے مال ہے وہ ان کی مدد کریں اور شادی ہو, اور دوسرا حل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور تیسرا حل یہ ہے کہ شادیوں میں جو غلط قسم کے رسم و رواج کی وجہ سے شادی کرنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے اس کو ختم کریں. ہلکا پھلکا انتظام, جہیز اور یہ پارٹی اور یہ تیسرا اور یہ ولیمہ اور یہ ہوٹل اور یہ فلاں اور یہ زیور اور یہ اتنے جوڑے اور یہ اتنے مہمان اور فلاں فلاں فلاں, یہ تمام چیزیں ختم کی جائیں بالکل آسانی. سنت طریقے کے مطابق مسجد میں نکاح ہو, ہلکی پھلکی چائے اور مٹھائی تقسیم کی جائے, اور نہ جوڑوں کا مطالبہ, نہ جوڑوں کی تیاری, نہ زیور کا مطالبہ, نہ زیور کی تیاری, نہ کھانے پہ اتنا خرچ. تو یہ وہ حل ہے جس حل کی وجہ سے یہ مسئلہ جو لوگوں نے خود مشکل بنایا ہوا ہے یہ آسان ہو جائے گا, اس کا یہ حل ہے. اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ نکاح کرنے کی جو برکتیں ہیں, نکاح کرنے کی جو برکتیں ہیں وہ بے شمار ہیں. ان میں ایک یہاں بیان ہوئی یغنہم اللہ من فضلہ، نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، قلت سے کثرت، قلت سے برکت، فقر سے غنا، گناہوں سے بچتا، بد اخلاقی سے بدکاری سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی فرمایا اور شادی اور نکاح کی وجہ سے بے شمار فائدے اور برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اس لیے اپنے معاشرے میں اس خیر کے کام کو فوراً شروع کرو. اور فرمایا کہ غیر فطری زندگی گزارنا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ کہ زندگی بھر میں نے شادی نہیں کرنی، یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ یہ اپنی جوانی ساری گزار دے کہ میں نے تو شادی نہیں کرنی. یہ غلط تصور ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ فوراً شادی کی جائے، اور مجرد تنہائی والی زندگی گزارنا خلاف فطرت ہے. فطرت یہ کہتی ہے کہ فوراً شادی کریں، مرد ہو یا عورت. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا علی، علی بن ابی طالب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ ہو جائیں، ان کا وقت آ جائے تو ان میں تاخیر نہ کرو، فوراً انجام دو. الصلاۃ اذا آلت، جب نماز کا وقت ہو فوراً پڑھو. والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے فوراً پڑھو، دفن کرو، اس میں تاخیر نہ کرو. والایم اذا وجدت لها کفا انکحوا الایام، یہاں پہ وہی ایم کا لفظ ہے، ایم ایم کی جمع ہے ایاما، غیر شادی شدہ کے لیے جو ہی جوڑا مناسب ملے کفو، اس کا فوراً اس کی شادی کر دو. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے یہ حدیث، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو ترک کر دے. وہ مشہور حدیث ہم نے بارہا سنی، متفق علیہ حدیث، تین آدمی آئے اور پوچھا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں. جب ان کو بتایا گیا تو ایک نے یہ کہا کہ میں زندگی بھر ہمیشہ رات بھر جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، سونا بند، ہمیشہ جاگ کے عبادت کروں گا. دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ، تین آدمی آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کیسے عبادت کرتے ہیں رات میں، کیسے عبادت کرتے ہیں دن میں، کیسے 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں. ازواج مطہرات نے جب بتایا تو یہ سن کر ان تینوں نے یہ کہا، ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کئی کئی دن افطار بھی میری رہتی، یعنی میں روزہ چھوڑ اور ترک بھی کر دیتا ہوں، کبھی روزہ اور کبھی نہیں رکھتا، اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. اور ہم نے بتایا اس سے قبل کہ رات بھر جاگنا نہ سونا یہ سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ سو، کچھ حصہ جاگو. اور آخر میں فرمایا انی اور میں اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح شادی کی، میری 9 بیویاں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری کسی سنت کو چھوڑ دے، ترک کرے، یہ کہے کہ اس پہ عمل نہیں کروں گا، وہ مجھ سے نہیں ہے. جو کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں عام بات ہے. فلاں پیر صاحب وہ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی، یہ پیر بزرگ نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے. رسول یہ کہتے ہیں میری امت سے نہیں ہے جو میری سنت کو ترک کر دے، اس کی مخالفت کرے. شادی نہ کرنا سنت نہیں، شادی کرنا سنت. تو شادی نہ کرنا بزرگی نہیں ہے، یہ شیطانی دھوکا ہے، یہ جاہلیت ہے، شیطان یہ کہتا ہے شادی نہیں کرو اس لیے کہ بغیر شادی کے ان کا کام چل رہا ہے تو شادی کی کیا ضرورت. اس لیے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں رات بھر نہیں، میں رات بھر جاگوں گا، میں نے کبھی سونا ہی نہیں ہے اور میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، فرمایا نہیں یہ میرا طریقہ نہیں ہے. نہا عن التبتل، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل، نہا عن التبتل، تبتل سے منع کیا. تبتل کا معنی آدمی حلال اور جائز چیزیں چھوڑ دے، اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا، اچھی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، اچھے بستر پہ نہیں سوؤں گا، اور دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دیا، اس کو تبتل کہتے ہیں. نہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اسلام میں تبتل نہیں ہے. اور یہ ایک صحابی ہے عقاب، امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے یہ حدیث، ایک صحابی ہے عقاب نام ہے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عقاب هل لك من زوجة، عقاب بیوی ہے؟ عرض کیا کہ لا، ولا جاریہ، نہ بیوی ہے نہ کوئی لونڈی ہے، ولا جاریہ، جاریہ بھی ہم نے. قال وانت موسر بخیر، اور پیسہ بھی ہے اور تم ٹھیک ہو. عرض کیا کہ ہاں، وانا موسر بخیر، میرے پاس پیسہ بھی ہے اور میں ٹھیک ہوں، شادی کر سکتا ہوں، لیکن شادی. اور میں انت اذن من اخوان الشیاطین، تم شیطان کے بھائی ہو. وہ جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی شادی نہیں کرنا، تو تم شیطان کے بھائی ہو. تو شادی نہ کرنا یہ 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 کمال نہیں، کمال اور 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 جو چیز مطلوب ہے وہ یہ شادی کرو. اور فرمایا کہ یہ بھی سمجھ لو کہ شادی کسی وجہ سے اگر نہیں کر سکتے تو پاک دامن رہو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو. اس لیے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور وہ لوگ پاک دامن رہیں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو کسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث میں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے فوراً شادی کر لے، فانہ اغض للبصر. آیت نمبر 30 اور 31 میں کیا حکم ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، شادی اور نکاح کے فائدے کیا ہیں؟ اغضوا للبصر، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. احصنوا للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. ومن لم يستطع، اور جو شادی نہیں کر سکتا، فعلیہ بالصوم، نفلی روزے رکھے. فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، یہ اس کے لیے ڈھال ہے، بچاؤ ہے. شادی نہیں کر سکتے نفلی روزی رکھو، شادی نہیں کر سکتے نفلی روزے رکھو. اور جو بیویوں سے دور ہیں وہ بھی نفلی روزے رکھے. ہم نے بتایا ریال کمانے کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے، اور لندن میں ہمارے جو دوست، میں نے ان سے بھی کہا پاؤنڈ کماتے ہو تم، اور یہ بیویوں سے دور رہنا شرعاً 6 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور رہنا شرعاً جائز نہیں ہے. کسی کی اشد شدید مجبوری ہو معاملہ الگ ہے، پیسے کمانا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. شادی کے بعد بیوی سے دور رہنا یہ بجائے خود کبیرہ گناہ ہے. تو اگر مجبوری ہے تو نفلی روزے رکھو، یہ نہ کہ کوئی رات بغیر کبیرہ گناہ اور حرام کاری اور فلمیں اور ویڈیو اور ڈش کے نہیں، اس کے بجائے اللہ سے توبہ کرو، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور نفلی روزے. اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو نفلی روزے رکھو. وہ جو شادی نہیں کر سکتے یا وہ جو بیویوں سے دور ہیں نفلی روزے رکھو. اور ہاں، ایک موقع پہ ایک نوجوان نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا ایسا علاج کرواؤں کہ میں نامرد ہو جاؤں، جس کو عام زبان میں خصی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. علیک بالصیام، تم روزے رکھو، روزے رکھو اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو. تو نوجوانوں کے لیے درس مصطفی، مصطفی علیہ الصلاۃ والسلام کا درس، وعظ، حکم، نصیحت نوجوان امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، شرم گاہوں کو بچاؤ. اس کا طریقہ نفلی روزے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، جہاد فی سبیل اللہ، ملت اور قوم اور ملک و ملت کے لیے فلاحی اور خیراتی کاموں میں وقت لگانا، یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور غریبوں کی مدد کرنا، بیمار کی خدمت کرنا، بے سہارا کا سہارا بننا، یہ چیزیں اس میں اپنا وقت لگا کر اپنے آپ کو مشغول رکھو. لیکن اس معاشرے میں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نوجوان کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اسے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ نفلی روزہ تمہارے لیے رکھنا ضروری ہے. اس کے خاندان کے لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی، اس کی شادی ہو جانی چاہیے. کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر شادی کریں گے. اب پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 35-40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ والد صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمیں کما کے دے، والدہ بھی چاہتی ہے کہ ہمیں پیسے ملیں، بہن بھائی بھی اسی کی کمائی کے لیے بیٹھے. اب یہ کولوں کا بیل کہ اس کی طرح یہ لگا رہتا ہے، جب 40-45 سال عمر ہوئی پھر کوئی رشتہ نہیں ملتا اور یہ گناہوں کی زندگی گزرتی ہے. نہ گھر والوں کو فکر لڑکے کی اس کی شادی ہونی چاہیے، نہ خاندان والوں کو فکر. خاندان والے اس وقت داماد بنائیں گے جب وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کمائیں گے. اس لیے کہ ہمارے یہاں دینداری نہیں دیکھی جاتی، سیرت نہیں دیکھی جاتی، اخلاق نہیں دیکھا، صرف پیسہ بس. اسی کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہے. بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں، لڑکے بوڑھے ہو گئے، حرام کاری عام ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے. پیسے کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے خاندان میں ناک کٹ جائے گی، برادری والے کیا کہیں گے، بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں دیا. اب یہ وہاں سے مطالبہ ہے کہ داماد ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور فلاں ہے، گاڑی بھی ہونی چاہیے اور راڈو گھڑی بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سسرال، وہ جو لڑکی والے ہیں وہ باہر رہتے ہیں. اب یہ وہ مطالبے ہیں، شیطانی مطالبے، جس کی وجہ سے معاشرے میں لڑکے فضول پھرتے ہیں، گھومتے ہیں ادھر ادھر، اور سوائے حرام کاری کا کچھ نہیں ہوتا. اب یہ نوجوان بیچارے کہاں جائیں؟ کالج، یونیورسٹی، اسکول جاتے ہیں، وہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، مخلوط تعلیم. ہمارا نظام 50 سال ہو گئے، کہا کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا. آج ہم جب جاتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میراثیوں کا ملک ہے، سب میراثی، اس لیے کہ ویگن میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، فلائنگ کوچ میں بیٹھے، ہوٹل پہ جائیں، دکان پہ جائیں، راستے پہ سے گزریں، ایئرپورٹ پہ جائیں، ہسپتال میں جائیں، کسی بھی جگہ آپ کو گانا بجانا ضرور ملے گا. ہر طرف موسیقی، ہر طرف موسیقی، ہر پروگرام میں تالیاں بجانا، نغمے، گانے اور رقص و موسیقی. قومی تقریب ہو، سماجی تقریب ہو، مذہبی تقریب ہو، سب کے اندر گانا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ملک تو بنا ہی میراثیوں کے لیے، یہ ملک ہے میراثیوں کا ملک ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا رسول یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے حرام کاری کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا. اور آپ کے یہاں موسیقی عام ہے، ان کو ایوارڈ ملتے ہیں جو بڑے بڑے گانے بجانے والے ہیں. تو وہ نوجوان اب وہ تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، تعلیمی نظام کافروں کے زمانے کا، تعلیمی نظام غیر اسلامی ہے آپ کا. پھر جب وہ گھر آتا ہے، ٹی وی کھولے، اس کے اندر گانا بجانا، گھر سے باہر نکلے، محلے میں سڑک پہ اگر نظر ڈالے، جتنی عورتیں باہر گھومتی پھرتی ہوئی، ان میں کسی ایک عورت، ایک لڑکی، ایک عورت ایسی نہیں ملتی جو برقعے میں ہو، شرعی پردے میں ہو، سب بے حیا بے پردہ عورتیں. دکان جائے وہاں لڑکیاں، مارکیٹ میں جائے راستے میں وہاں لڑکیاں. اب یہ نوجوان جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، حرام کاری سے بچو، یہ کس اپنے آپ کو کہاں تک بچائے؟ گھر کے اندر فتنہ، اب خاندان میں کوئی تقریب ہے, کزن اس کی آ گئی, خالہ ذات, بہن, مامو ذات, بغیر پردے گپ شپ آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں, نہ کوئی پردہ, نہ حجاب, نہ ادب. فلم عام ہے, ڈش ہر گھر پہ لگا ہوا ہے, اور ہر گانے, ہر شادی کی تقریب, منگنی کی تقریب, رخصتی کی تقریب, اس میں اس کی باقاعدہ مووی ویڈیو فلم بنتی ہے, اس میں باقاعدہ. اور لڑکیاں اور عورتیں خاص طور پہ زیور اور وہ لباس پہن کے جاتی ہیں کہ کیسٹ بنے گی, لوگ دیکھیں گے تو کم از کم. یہ اب ایسے معاشرے میں یہ ذمہ دار لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ لوگ علماء ہوں, سیاسی دیندار علماء ہوں, یا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں, مسجدوں کے خطیب اور امام ہوں, اسکول کے ٹیچر ہوں, صحافی ہوں, دانشور ہوں, تھوڑی سی رمق اگر ایمان اور اسلام کے کسی مسلمان کے اندر موجود ہے, مرد ہو یا عورتیں, ان سب کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں اور مل کے اس بڑے فتنے اور طوفان کا مقابلہ کریں, اپنی نسل کو بچائیں. ورنہ 50 سال میں یہ حالت ہوئی ہے اور آئندہ 50 سال کے بعد اتنی بدترین حالت ہو جائے گی کہ یورپ سے بھی گئے گزرے ہوں گے. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نظام تعلیم اس کو اسلامی بنایا جائے, تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم ختم کی جائے, ابلاغ و اظہار کے جو ذرائع ٹی وی ریڈیو ہے اس کا قبلہ درست کیا جائے. یہ حرام کاری کی چیز نہیں ہے, اس سے اخلاق کا پھیلاؤ ہو, دین کی نشر و اشاعت ہو اور اولاد کی تربیت ہو. اسی طریقے پہ یہ گانا بجانا اس کو محدود کیا جائے, اس لیے کہ اسلام میں کسی بھی طریقے پہ یہ چیز جائز نہیں ہے. نوجوانوں سے فرمایا کہ اپنی حفاظت کرو, اور اس کے لیے اچھے لوگوں کے پاس جاؤ, مسجد میں وقت گزارو اور نفلی روزے رکھو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. تو فرمایا کہ اس طریقے پہ ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے.